ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک جو ہمارے حضرت ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب تلاوت فرمائیں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
حضرات گرامی. اب خطبہ استقبالیہ کے لیے میں جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں.
مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب, معزز مہمانان گرامی, حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر و احسان ہے کہ آج ہم دارالعلم و تحقیق کے نام سے ایک علمی اور تعلیمی ادارے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس موقع پر یہاں جمع ہیں. اس موقع کو قیمتی اور یادگار بنانے کے لیے ایک قدیم علمی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے آج پہلے مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یادگاری خطبے کا انعقاد کیا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ایک روایت کے طور پر مستقل بنیادوں پر جاری رکھ سکیں. ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور مقرر محترم جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا بے حد شکریہ کہ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود تشریف لائے, ہمیں اپنے علم و فضل سے استفادے کا موقع فراہم کیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. ڈاکٹر صاحب سے آپ سب آزاد تقریباً واقف ہیں, اس لیے میں تفصیلی تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نائب صدر اور صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. اس دوران کچھ عرصے کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور کے طور پر بھی آپ نے اپنے فرائض انجام دیے. انگریزی, عربی اور اردو میں آپ کے مقالات, محاضرات اور کتب سے دنیا بھر میں استفادہ کیا جاتا ہے. دارالعلم و تحقیق کے تحت ہم انشاءاللہ اسی جگہ پر جلد ایک لائبریری کا آغاز کر رہے ہیں جس پر کام جاری ہے. اس کے علاوہ مختلف کورسز کا اجرا بھی ہمارے خاص اہداف میں شامل ہے. اس کی کچھ تفصیل ہم نے تعارفی دو ورقے میں پیش کی ہے جو آپ حضرات کو پیش کیا جا رہا ہے. میں اس موقع پر بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے اس اہم ترین موضوع یعنی اسلام اور مغرب, موجودہ صورتحال, امکانات اور تجاویز پر اپنا خطبہ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی, محترم جناب مولانا سید فضل الرحمان شاہ صاحب, محترم جناب ڈاکٹر منیر احمد خان, برادران گرامی, عزیزان محترم اور عزیز اکبر جناب حافظ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان, میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ ایک ایسی شخصیت کے اسم گرامی سے منسوب اس سلسلہ محاضرات میں پہلا محاضرہ پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. ایک ایسی شخصیت جو ہمارے بر صغیر کی دینی علمی اور روحانی تاریخ میں ایک نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں, جن کے علمی روحانی اور دوسرے کارناموں سے بر صغیر اور بر صغیر سے باہر کے بہت سے مسلمان واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے, ان کی برکات اور ان کے کام کے ثمرات کو جاری اور ساری رکھے, اور ہم سب کو ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادران محترم, اسلام اور مغرب پر گفتگو ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہے, آج بھی اس موضوع پر بہت سے حضرات اظہار خیال کرتے ہیں, لیکن کسی بامانہ گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیں کہ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. کیا مغرب سے کوئی ایسا جغرافیائی خطہ مراد ہے جو ہمارے مقابلے میں مغرب میں واقع ہے, یا ہماری مراد کچھ اور ہے؟ اگر محض مغرب مراد ہے تو اس سے کسی غلط فہمی یا الجھن کا امکان اس لیے ہے کہ اسلامی تاریخ میں مغرب دنیا اسلام کے ایک علاقے کو کہا جاتا تھا جس میں مراکش, تونس, الجزائر اور اسلامی اندلس یا اندلس مرحوم شامل تھا. مسلمانوں کی یہ فردوس گمگشتہ بھی اس میں شامل تھی. اس پورے علاقے کو اسلامی ادبیات میں مغرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. ظاہر ہے جب ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو یہ مغرب مراد نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر محض جغرافیائی خطہ مراد لیا جائے تو آج مغرب میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے, اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اسلام اور مغرب کا جب تقابل کیا جائے گا تو وہ مسلمان اسلام کے کیمپ میں شمار ہوں گے, مغرب کے کیمپ میں شمار نہیں ہوں گے. اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ مغرب سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں, بلکہ مغرب سے مراد ایک ایسی تہذیب ہے, ایک ایسا تمدن ہے جس کا انکاؤنٹر یا جس کا سابقہ دنیا اسلام سے گزشتہ 200-250 سال سے بہت گہرا ہے. آئندہ ایک طویل عرصے تک یہ سابقہ قائم رہنے کے شواہد اور قرائن موجود ہیں, اور دنیا اسلام کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ مغرب کے بارے میں کیا رویہ اور کیا طرز عمل اختیار کرتی ہے. اسی طرح سے مغرب کا مستقبل اس بات پر مبنی ہے کہ وہ دنیا اسلام کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. ان دونوں کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کسی غلط تاثر کی بنیاد پر, کسی غلط نیت کی بنیاد پر, یا کسی منفی جذبے کی بنیاد پر کوئی غلط فیصلہ کریں, اور غلط فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں انسان اس فیصلے کے نتائج اور تضمنات کا شکار ہو. اس لیے جتنا ہمارے لیے مغرب کو جاننا ضروری ہے, اتنا ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ مغرب کو ہمیں جاننا ضروری ہے. ہمارا اسٹیک مغرب کے مقابلے میں کم ہے, مغرب کا اسٹیک زیادہ ہے. مغرب کی جو چیزیں خطرے کا شکار ہیں دنیا اسلام سے تصادم کے نتیجے میں, وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو دنیا اسلام میں. ہمارے پاس مادی چیزیں قربان کرنے کے لیے تھوڑی ہیں, روحانی چیزیں قربان نہیں ہوں گی الحمدللہ, وہ ان مادی تصادمات سے ماورا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس مادی تصادم کا شکار نہیں ہوگا. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مادی تصادم میں بھسم ہو سکتا ہے, اور پھر ایک طویل عرصے کے لیے وہ ایک ایسے دور میں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچانے کا ہمیں دعویٰ کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں گہری فہم اور گہری بصیرت درکار ہے. جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ترتیب, تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب, صورتوں کی ترتیب بھی, آیات کی ترتیب بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی. اس ترتیب میں کیا حکمتیں ہیں, اس پر بہت سے اہل علم طویل عرصے سے غور کرتے چلے آئے ہیں. مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, وقتاً فوقتاً سوچتا بھی ہوں. میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے, ممکن ہے غلط ہو, بزرگوں کے سامنے ہے غلط ہے تو اصلاح فرما دیں گے, میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی دو سورتیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, جو طویل ترین سورتیں ہیں, تمہید یا فاتحہ کو نکال کر پہلی دو سورتیں یہی ہیں. ان دو سورتوں میں جن کو مفسرین نے ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا ہے, حدیث میں جن کو زہراوین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے, دونوں کا ایک نام رکھا گیا ہے, دونوں کو جوڑا قرار دیا گیا ہے, ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو ایک بات نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے. یہ پوری سورہ بقرہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ پر تبصرہ ہے, اور پوری آل عمران نصارہ و مسیحیوں پر تبصرہ ہے. سورہ بقرہ میں عیسائیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے, سورہ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے. احکام جتنے ہیں سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں, اخلاق ہدایات سورہ آل عمران میں دی گئی. جن مسائل کی وجہ سے یہودی گمراہیوں کا شکار ہوئے, ان مسائل کی یاد دہانی سورہ بقرہ میں ہے. جن معاملات کی وجہ سے عیسائی گمراہیوں کا شکار ہوئے, ان معاملات کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں ہے. میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا انٹرنیشنل انکاؤنٹر دنیا اسلام جو امت مسلمہ پر مشتمل ہے, ایک بین الاقوامی کردار رکھتی ہے, اس کا ایک بین الاقوامی رول ہے, اس کو ایک بین الانسانی ذمہ داری دی گئی ہے. اس کی ذمہ داری علاقائی یا محلی یا لوکل نہیں ہے, یہ پان اسلامک اور یونیورسل ذمہ داری ہے. اس یونیورسل ذمہ داری میں اس کا انکاؤنٹر پوری 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. کفار مکہ سے چند سال رہا, اس کے بعد ختم ہو گیا. 8-7 سال کفار مکہ سے انکاؤنٹر ہوا, اس کے بعد کفار مکہ مٹ گئے. آتش پرستوں سے چند عشرے جاری رہا, اس کے بعد آتش پرست مٹ گئے. بدھسٹوں سے ہندوستان کے علاقے تک محدود رہا, زرتشتیوں سے تھوڑا سا رہا. جتنی بھی اقوام نزول قرآن کے بعد پائی جاتی تھی, ان سب سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا, سابقہ پیش آیا, جنگ بھی ہوئی, لیکن یا تو وہ علاقے تک محدود تھی یا چند سالوں تک محدود تھی, اس کے بعد وہ قومیں ختم ہو گئیں. دو قومیں ایسی ہیں جن سے واسطہ آج تک مسلمانوں کو پڑ رہا ہے اور آئندہ ایک طویل عرصے تک جاری رہے گا, بظاہر قرائن یہی معلوم ہوتے ہیں, وہ ہیں یہودی اور عیسائی. گویا مسلمانوں کو اپنا بین الانسانی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے جن دو قوموں سے سب سے زیادہ واسطہ پیش آنا تھا, یہودی اور عیسائی, ان دو قوموں سے انکاؤنٹر کے لیے تیار کرنا, یہ ان دو صورتوں کا مقصد معلوم ہوتا ہے. مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں کے عقائد کیا ہیں, ان کی تاریخ کن مراحل سے گزری ہے, ان میں تحریفات کن کن راستوں سے آئیں, ان میں خرابیاں کیسے کیسے پیدا ہوئیں. جب تک مسلمان ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے, وہ یہودیوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. جب تک عیسائیوں کی گمراہیوں سے واقف نہ ہو, عیسائیوں میں انحرافات کہاں سے آئے اور کیسے آئے, کیوں آئے, اس وقت تک عیسائیوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. چونکہ یہودی پہلے ہیں اس لیے یہودیوں پر تبصرہ پہلے ہے, عیسائی ہسٹوریکلی بعد میں ہیں, ان پر تبصرہ بعد میں ہے. اس سے میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے رول میں, امت مسلمہ کے عالمگیر کردار میں یہ بات ان بلٹ موجود ہے, اس میں بنیادی طور پر شامل ہے کہ ان